सूरह नूर, अन्नूर। नाम, पांचवें रुकू की पहली आयत अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द से माखूज है। जमाने नुजूल, ये अमर मुत्तफिक अलैह है कि यह सूरत गजवे बनी मुस्तलिक के बाद नाजिल हुई है। खुद कुरान के बयान से जाहिर होता है कि इसका नजूल वाकया इफ्क के सिलसिले में हुआ है, जिसका जिक्र तफसील के साथ दूसरे और तीसरे रुकू में आया है, और वो तमाम मोतबर रिवायात की रूह से गजवे बनी अल-मुस्तलिक के सफर में पेश आया था। लेकिन इख्तलाफ इस अम्र में है कि आया ये गजवा 5 हिजरी में गजवे अहजाब से पहले हुआ था या 6 में गजवे अहजाब के बाद। असल वाकया क्या है, इसकी तहकीक इसलिए ज़रूरी है कि पर्दे के अहकाम कुरान मजीद की 2 ही सूरतों में आए हैं। एक ये सूरत, दूसरी सूरह अहजाब, जिसका नुजूल बिल इत्तेफाक गजवे अहजाब के मौके पर हुआ है। अब अगर गजवे अहजाब पहले हो तो इसके मानी ये हैं कि पर्दे के अहकाम की इब्तदा उन हिदायात से हुई जो सूरह अहजाब में वारिद हुई हैं, और तकमील उन अहकाम से हुई जो इस सूरत में आए हैं। और अगर गजवे बनी अल-मुस्तलिक पहले हो तो अहकाम की तरतीब उलट जाती है, और आगाज सूरह नूर से मानकर तकमील सूरह अहजाब वाले अहकाम पर माननी पड़ती है। इस तरह उस हिकमत तशरी का समझना मुश्किल हो जाता है जो अहकाम हिजाब में पाई जाती हैं। इसी गरज के लिए हम आगे बढ़ने से पहले जमाना नुजूल की तहकीक कर लेना ज़रूरी समझते हैं। इब्ने साद का बयान है कि गजवाए बनी अल-मुस्तलिक शाबान 5 हिजरी में पेश आया, और फिर ज़ीक़ादा 5 हिजरी में गजवाए अहज़ाब या गजवाए खंदक वाक़े हुआ। इसकी ताईद में सबसे बड़ी शहादत ये है कि वाक़या इफ्क के सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायात मरवी हैं, उनमें से बाज में हज़रत साद बिन उबादा और साद बिन मुआज़ के झगड़े का ज़िक्र आता है, और तमाम मोतबर रिवायात की रूह से हज़रत साद बिन मुआज़ का इंतकाल गजवाए बनी कुरैज़ा में हुआ था, जिसका ज़माना वक़ू गजवाए अहज़ाब के मुत्तसिलन बाद है। लिहाजा 6 हिजरी में उनके मौजूद होने का कोई इम्कान नहीं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन इसहाक का बयान है कि गजवाए अहज़ाब शव्वाल 5 हिजरी का वाक़या है, और गजवाए बनी अल-मुस्तलिक शाबान 6 हिजरी का। इसकी ताईद वो कसीरुल तादाद मोतबर रिवायात करती हैं जो इस सिलसिले में हज़रत आयशा और दूसरे लोगों से मरवी हैं। उनसे मालूम होता है कि वाक़या इफ्क से पहले अहकाम हिजाब नाजिल हो चुके थे, और वो सूरह अहज़ाब में पाए जाते हैं। इनसे ये भी मालूम होता है कि उस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का निकाह हो चुका था, और वो गज़वे अहज़ाब के बाद ज़ीक़ादा 5 हिजरी का वाक़या है, और सूरह अहज़ाब में इसका भी ज़िक्र आता है। इलावा बरी इन रिवायात से ये भी मालूम होता है कि हज़रत ज़ैनब की बहन हमना बिनते जहश ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने में महज इस वजह से हिस्सा लिया था कि हज़रत आयशा उनकी बहन की सौकन थी, और ज़ाहिर है कि बहन की सौकन के ख़िलाफ़ इस तरह के जज्बात पैदा होने के लिए सौकनापे का रिश्ता शुरू होने के बाद कुछ ना कुछ मुद्दत दरकार होती है। ये सब शहादतें इब्ने इसहाक की रिवायत को मजबूत कर देती हैं। اس روایت کو قبول کرنے میں صرف یہ چیز معنی ہوتی ہے کہ واقعہ افق کے زمانے میں حضرت سعد بن معاذ کی موجودگی کا ذکر آیا ہے، مگر اس مشکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہے اور بعض میں ان کے بجائے حضرت اسید بن حزیر کا، اور یہ دوسری روایت ان دوسرے واقعات کے ساتھ پوری طرح مطابق ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں خود حضرت عائشہ ہی سے مروی ہیں، ورنہ محض سعد بن معاذ کے زمانہ حیات سے مطابق کرنے کی خاطر اگر غزوہ بنی المصطلق اور قصہ افق کو غزوہ احزاب اور قریظہ سے پہلے کے واقعات مان لیا جائے تو اس پیچیدگی کا کوئی حل نہیں ملتا کہ پھر آیت حجاب کا نزول اور نکاح زینب کا واقعہ اس سے بھی پہلے پیش آنا چاہیے، حالانکہ قرآن اور کثیر التعداد روایات صحیحہ دونوں اس پر شاہد ہیں کہ نکاح زینب اور حکم حجاب احزاب اور قریظہ کے بعد کے واقعات ہیں۔ اسی بنا پر ابن حزم اور ابن قیم اور بعض دوسرے محققین نے محمد بن اسحاق کی روایت ہی کو صحیح قرار دیا ہے اور ہم بھی اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تاریخی پس منظر۔ اب یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ سورہ نور 6 ہجری کے نصف آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی ہے، ہمیں ان حالات پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جن میں اس کا نزول ہوا۔ جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج شروع ہوا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہود، منافقین اور متربسین سب ہی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر 10,000 فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھ آئے تھے، مگر ایک مہینے تک سر مارنے کے بعد آخر کار ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علل اعلان فرما دیا، اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ بمطابق ابن ہشام جلد 3 266۔ یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے، اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا، اور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یہ حالات کا بالکل صحیح جائزہ تھا جسے دوسرا فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اسلام کے اس روز افزوں عروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی، بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کئی گنا زیادہ قوت لے کر آئے تھے، اور مردم شماری کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت تک عرب میں بمشکل 10% تھے۔ اس عروج کی وجہ مسلمانوں کے اسلحے کی برتری بھی نہ تھی، ہر طرح کے ساز و سامان میں کفار ہی کا پلہ بھاری تھا، معاشی طاقت اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے اور مسلمان بھوکوں مر رہے تھے، ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرک اور اہل کتاب قبائل تھے، اور مسلمان ایک نئے دین کی دعوت دے کر قدیم نظام کے سارے حامیوں کی ہمدردیاں کھو چکے تھے۔ ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھائے لیے جا رہی تھی وہ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی، جسے تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے داغ سیرتیں ہیں جن کی طہارت اور پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم و ضبط بھی پیدا کر دیا ہے، جس کے سامنے مشرکین اور یہود کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جاتا ہے۔ کمینہ خصلت لوگوں کا خاصا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں صریح طور پر دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں، تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں، بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنے ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھالیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں۔ یہی ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کاروائیوں سے ہٹا کر رذیلانہ حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا، اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے، اس لیے بل ارادہ یا بلا ارادہ طریقہ کار یہ قرار پایا کہ مدینے کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود اور مشرکین باہر سے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس نئی تدبیر کا پہلا ظہور ذی قعدہ 5 ہجری میں ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب سے یہ تبنیت یعنی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا اور خاندان میں اسے بالکل سلبی بیٹے کی حیثیت دے دینا کی جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے خود اپنے متبنہ زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی زینب بنت جحش سے نکاح کیا۔ اس موقع پر مدینے کے منافقین پروپیگنڈے کا ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور باہر سے یہود اور مشرکین نے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر افترا پردازیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے عجیب عجیب قصے گھڑ گھڑ کر پھیلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے، اور کس طرح بیٹے کو ان کے عشق کا علم ہوا اور وہ طلاق دے کر بیوی سے دست بردار ہو گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے خود اپنی بہو سے بیاہ کر لیا۔ یہ قصے اس کثرت سے پھیلائے گئے کہ مسلمان تک ان کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ محدثین اور مفسرین کے ایک گروہ نے حضرت زینب اور زید کے متعلق جو روایات نقل کی ہیں ان میں آج تک ان من گھڑت قصوں کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور متشرقین مغرب ان کو خوب نمک مرچ لگا کر اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی۔ ان کو اتفاقاً ایک روز دیکھ لینے اور معاذ اللہ ان پر عاشق ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس واقعے سے ایک ہی سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو مجبور کر کے حضرت زید سے ان کی شادی کی تھی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن جاہش اس شادی سے ناراض تھے، خود حضرت زینب اس پر راضی نہ تھیں، کیونکہ ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی بننا قریش کے شریف ترین خاندان کی بیٹی تباً قبول نہ کر سکتی تھی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں معاشرتی مساوات قائم کرنے کی ابتدا خود اپنے خاندان سے کریں، انہیں حکمن اس پر راضی کیا تھا۔ یہ ساری باتیں دوست اور دشمن سب کو معلوم تھیں، اور یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہ تھا کہ حضرت زینب کا احساس فخر نسبی ہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ان کا اور زید بن حارثہ کا نباہ نہ ہو سکا اور آخر کار طلاق تک نوبت پہنچی۔ مگر اس کے باوجود بے شرم افترا پردازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدترین اخلاقی الزامات لگائے اور ان کو اس کثرت سے رواج کیا کہ آج تک ان کا یہ پروپیگنڈا اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر کیا گیا، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ بنی المستلق قبیلہ بنی خزاع کی ایک شاخ تھی جو ساحل بحر احمر پر جدے اور رابق کے درمیان قدید کے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے چشمے کا نام مریسے تھا، جس کے آس پاس اس قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ اس مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام غزوہ مریسے بھی آیا ہے۔ نقشے سے اس کے صحیح جائے وقوع معلوم ہو سکتی ہے۔ شعبان 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے، تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے۔ اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے۔ مریسے کے مقام پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک دشمن کو جا لیا اور تھوڑی سی زد و خرد کے بعد پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی مریسے پر ہی لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ملازم جہجہ بن مسعود غفاری اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے انصار کو پکارا، دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی۔ لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا گیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے، جو انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتا تھا، بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں۔ ہماری اور ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھمبوڑ کھائے۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال و جائیداد میں حصے دار بنایا ہے۔ آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کرے گا۔ حاشیہ ایک، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ اس کی ان باتوں کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے، مگر حضور نے فرمایا، عمر، دنیا کیا کہے گی کہ محمد خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے؟ پھر آپ نے فوراً ہی اس مقام سے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چہمگوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے۔ راستے میں اسید بن حزیر نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آج آپ نے اپنے معمول کے خلاف نا وقت کوچ کا حکم دے دیا۔ آپ نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں؟ انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن ابئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص سے رعایت فرمائیے، آپ جب مدینے تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا۔ آپ کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، اسی کی جلن وہ نکال رہا ہے۔ یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا، اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینے کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپا ہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا فتنہ تھا۔ اس کا واقعہ خود انہی کی زبان سے سنیے، جس سے پوری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ بیچ بیچ میں جو امور تشریح طلب ہوں گے انہیں ہم دوسری معتبر روایات کی مدد سے قوسین میں بڑھاتے جائیں گے، تاکہ جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تسلسل بیان میں خلل نہ واقع ہو۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے۔ حاشیہ ایک، اس قرآن اندازی کی نوعیت لاٹری کی سی نہ تھی، دراصل تمام بیویوں کے حقوق برابر کے تھے، ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی کو انتخاب کرتے تو دوسری بیویوں کی دل شکنی ہوتی اور ان میں باہم رشک اور رقابت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ایک محرک بن جاتا، اس لیے آپ قرآن اندازی سے فیصلہ فرماتے تھے۔ شریعت میں قرآن اندازی ایسی ہی صورتوں کے لیے ہے جبکہ چند آدمیوں کا جائز حق بالکل برابر ہو اور کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو، مگر حق کسی ایک ہی کو دیا جا سکتا ہو۔ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر قرہ میرے نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت अपने होदे में बैठ जाती थी और चार आदमी उसे उठाकर ऊंट पर रख देते थे। हम औरतें उस जमाने में गिजा की कमी के सबब से बहुत हल्की फुल्की थीं। मेरा होदा उठाते वक्त लोगों को ये महसूस ही ना हुआ कि मैं उसमें नहीं हूँ। वो बेखबरी में खाली होदा ऊंट पर रख कर रवाना हो गए। मैं जब हार लेकर पलटी तो वहां कोई ना था। आखिर अपनी चादर ओढ़कर वहीं लेट गई और दिल में सोच लिया कि आगे जाकर जब ये लोग मुझे ना पाएंगे तो खुद ही ढूंढते हुए आ जाएंगे। उसी हालत में मुझको नींद आ गई। सुबह के वक्त सफ़ान बिन मौत्तल सलमा उस जगह से गुजरे जहां मैं सो रही थी और मुझे देखते ही पहचान गए, क्योंकि पर्दे का हुक्म आने से पहले वो मुझे बारहा देख चुके थे। ये साहब बदरी साहबियों में से थे। इनको सुबह देर तक सोने की आदत थी। हाशिया 2। अबू दाऊद और दूसरी कुतुबे सुनन में ये जिक्र आता है कि उनकी बीवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से उनकी शिकायत की थी कि ये कभी सुबह की नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते। उन्होंने उज्र पेश किया कि या रसूलल्लाह, ये मेरा ख़ानदानी ऐब है। देर तक सोते रहने की इस कमज़ोरी को मैं किसी तरह दूर नहीं कर सकता। इस पर आपने फरमाया कि अच्छा, जब आँख खुले नमाज अदा कर लिया करो। बाज़ मुहद्दिसीन ने उनके काफ़िले से पीछे रह जाने की यही वजह बयान की है, मगर बाज़ दूसरे मुहद्दिसीन इसकी वजह ये बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनको इस खिदमत पर मुकर्रर किया था कि रात के अंधेरे में कूच करने की वजह से अगर किसी की कोई चीज़ छूट गई हो तो सुबह उसे तलाश करके लेते आएं। इसलिए ये भी लश्कर गाह में कहीं पड़े सोते रह गए थे और अब उठकर मदीने जा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने ऊंट रोक लिया और बेसाख्ता उनकी जबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बीवी यहीं रह गईं। इस आवाज़ से मेरी आँख खुल गई और मैंने उठकर फौरन अपने मुंह पर चादर डाल ली। उन्होंने मुझसे कोई बात ना की, लाकर अपना ऊंट मेरे पास बिठा दिया और अलग हटकर खड़े हो गए। मैं ऊंट पर सवार हो गई और वो नुकेल पकड़कर रवाना हो गए। दोपहर के करीब हमने लश्कर को जा लिया, जबकि वो अभी एक जगह जाकर ठहरा ही था और लश्कर वालों को अभी ये पता न चला था कि मैं पीछे छूट गई हूँ। इस पर बोहतान उठाने वालों ने बोहतान उठा दिए और उनमें सबसे पेश पेश अब्दुल्ला बिन उबई था, मगर मैं इससे बेखबर थी कि मुझ पर क्या बातें बन रही हैं। दूसरी रिवायात में आया है कि जिस वक्त सफवान के ऊंट पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा लश्कर गाह में पहुंची और मालूम हुआ कि आप इस तरह पीछे छूट गई थीं, उसी वक्त अब्दुल्ला बिन उबई पुकार उठा कि खुदा की कसम, ये बच कर नहीं आई है। लो देखो, तुम्हारे नबी की बीवी ने रात एक और शख्स के साथ गुजारी और अब वो इसे ऐलानिया लिए चला आ रहा है। मदीने पहुंचकर मैं बीमार हो गई और एक महीने के करीब पलंग पर पड़ी रही। शहर में इस बोहतान की खबरें उड़ रही थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कानों तक भी बात पहुंच चुकी थी, मगर मुझे कुछ पता ना था। अलबत्ता जो चीज़ मुझे खटकती थी वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वो तवज्जो मेरी तरफ ना थी जो बीमारी के ज़माने में हुआ करती थी। आप घर में आते तो बस घर वालों से ये पूछ कर रह जाते, कैसी हैं ये? खुद मुझसे कोई कलाम ना करते। इससे मुझे शुभा होता था कि कोई बात है ज़रूर। आखिर आपसे इजाज़त लेकर मैं अपनी माँ के घर चली गई ताकि वो मेरी तीमारदारी अच्छी तरह कर सकें। एक रोज़ रात के वक्त حاجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلا نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستح بن اساسہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مستح۔ میں نے کہا، اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا، بٹیا، کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افترا پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے، ان میں مستح، حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام، اور حمنا بنت جہش حضرت زینب کی بہن کا حصہ سب سے نمایاں تھا۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ جھوٹ اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہے علی، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتگار لانڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچہ خدمتگار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے؟ باخدا، میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر اسید بن حزیر، بعض روایات میں سعد بن معاذ، حاشیہ، غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نام لینے کے بجائے سید اوس کے الفاظ استعمال فرمائے ہوں گے۔ کسی راوی نے اس سے مراد حضرت سعد بن معاذ کو سمجھ لیا، کیونکہ اپنی زندگی میں وہی قبیلہ اوس کے سردار تھے اور تاریخ میں وہی اس حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں، حالانکہ دراصل اس واقعے کے وقت ان کے چچا زاد بھائی اسید بن حزیر اوس کے سردار تھے۔ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ حاشیہ دو، حضرت سعد بن عبادہ اگرچہ نہایت صالح اور مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور مدینے میں جن لوگوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا ان میں ایک نمایاں شخص وہ بھی تھے، لیکن ان خوبیوں کے باوجود ان کے اندر قومی حمیت اور عرب میں اس وقت قوم کے معنی قبیلے کے تھے بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے عبداللہ بن ابی کی پشت پناہی کی، کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا آدمی تھا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر ان کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا، آج کچھ تو خون کا دن ہے، آج یہاں کی حرمت حلال کی جائے گی، اور اس پر عطاب فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے لشکر کا جھنڈا واپس لے لیا۔ پھر آخر کار یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں یہ دعویٰ کیا کہ خلافت انصار کا حق ہے، اور جب ان کی بات نہ چلی اور انصار اور مہاجرین سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو تنہا وہی ایک تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور مرتے دم تک قریشی خلیفہ کی خلافت تسلیم نہ کی۔ اسید بن حضیر نے جواب میں کہا، تم منافق ہو، اسی لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے، اور قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر ممبر سے اتر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے کی باقی تفصیلات ہم اثنائے تفسیر میں اس جگہ نقل کریں گے جہاں اللہ تعالی کی طرف سے ان کی برات نازل ہوئی ہے۔ یہاں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیروں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار اور خود انصار کے بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑ مرتے۔ موضوع اور مباحث، یہ تھے وہ حالات جن میں پہلے حملے کے موقع پر سورہ احزاب کے آخری 6 رکوع نازل ہوئے، اور دوسرے حملے کے موقع پر یہ سورہ نور اتری۔ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر ان دونوں صورتوں کا ترتیب وار مطالعہ کیا جائے تو وہ حکمت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو ان کے احکام میں مضمر ہے۔ منافقین مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دینا چاہتے تھے جو ان کے تفوق کا اصل میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ ان کے اخلاقی حملوں پر ایک غضبناک تقریر فرماتا یا مسلمانوں کو جوابی حملے کرنے پر اکساتا، تمام تر توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف فرمائی کہ تمہارے اخلاقی محاذ میں جہاں جہاں رخنے موجود ہیں ان کو بھرو اور اس محاذ کو اور زیادہ مضبوط کرو۔ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ نکاح زینب کے موقع پر منافقین اور کفار نے کیا طوفان اٹھایا تھا۔ اب ذرا سورہ احزاب نکال کر پڑھیے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک اسی طوفان کا زمانہ تھا جبکہ معاشرتی اصلاح کے متعلق حسب ذیل ہدایات دی گئیں۔ ایک، ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو، اور غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ کوئی شخص بے جا توقعات قائم کر لے، آیات 32 اور 33. دو، حضور کے گھر میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہو جانے کو روک دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، آیت 53. تین، غیر محرم مردوں اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق قائم کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں، آیت 55. چار، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ابداً حرام ہیں جس طرح اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے، اس لیے ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنی نیت کو بالکل پاک رکھے، آیت 53 اور 54. پانچ، مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت اور رسوا کن عذاب کا موجب ہے، اور اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے، آیات 57 اور 58. اور نمبر 6، تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانک کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلا کریں، آیت 59. پھر جب واقعہ عفق سے مدینے کے معاشرے میں ایک ہلچل برپا ہوئی تو یہ سورہ نور اخلاق، معاشرت اور قانون کے ایسے احکام اور ہدایات کے ساتھ نازل فرمائی گئی جن کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھا جائے، اور اگر وہ پیدا ہو ہی جائیں تو پھر ان کا پورا پورا تدارک کیا جائے. ان احکام اور ہدایات کو ہم اسی ترتیب کے ساتھ یہاں خلاصتاً درج کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ اس صورت میں نازل ہوئے ہیں، تاکہ پڑھنے والے اندازہ کر سکیں کہ قرآن ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح اور تعمیر کے لیے کس طرح قانونی، اخلاقی اور معاشرتی تدابیر بیک وقت تجویز کرتا ہے. ایک، زنا جسے معاشرتی جرم پہلے ہی قرار دیا جا چکا تھا، سورہ نساء آیت 15 اور 16، اب اس کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کر دی گئی. دو، بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاطعے کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ رشتہ مناکحت جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا. تین، جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی. چار، شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا. پانچ، حضرت عائشہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو. اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا سد باب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک منہ سے لے کر دوسرا منہ اسے آگے پھونکنا شروع کر دے. اسی سلسلے میں یہ بات ایک اصولی حقیقت کے طور پر سمجھائی گئی کہ طیب آدمی کا جوڑ طیب عورت ہی سے لگ سکتا ہے، خبیث عورت کے اتوار سے اس کا مزاج چند روز بھی موافقت نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی حال طیب عورت کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی روح طیب مرد ہی سے موافقت کر سکتی ہے، نہ کہ خبیث سے۔ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم جانتے ہو کہ وہ ایک طیب بلکہ اطیب انسان ہیں، تو کس طرح یہ بات تمہاری عقل میں سما گئی کہ ایک خبیث عورت ان کی محبوب ترین رفیقہ حیات بن سکتی تھی؟ جو عورت عملاً زنا تک کر گزرے، اس کے عام اطوار کب ایسے ہو سکتے ہیں کہ رسول جیسا پاکیزہ انسان اس کے ساتھ یوں نباہ کرے؟ پس صرف یہ بات کہ ایک کمینے آدمی نے ایک بے ہدا الزام کسی پر لگا دیا ہے، اسے قابل قبول کیا، قابل توجہ اور ممکن الوقوع سمجھ لینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ الزام لگانے والا ہے کون اور الزام لگا کس پر رہا ہے۔ 6. جو لوگ بے ہدا خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فحش اور فواہش کو رواج دینے کی کوشش کریں، ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ہمت افزائی کے نہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں۔ 7. یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کے گناہگار ہونے کا ثبوت نہ ملے، نہ یہ کہ ہر شخص گناہگار سمجھا جائے جب تک کہ اس کا بے گناہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ 8. لوگوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کرو بلکہ اجازت لے کر جایا کرو۔ 9. عورتوں اور مردوں کو غز بصر کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تاک کرنے سے منع کر دیا گیا۔ 10. عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ 11. عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سور کر نہ آئیں۔ 12. ان کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں۔ 13. معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہا نہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ تجرد فحش آفرین بھی ہوتا ہے اور فحش پذیر بھی۔ مجرد لوگ اور کچھ نہیں تو بری خبریں سننے اور پھیلانے ہی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ 14. لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دیا گیا کہ مکاتب غلاموں اور لونڈیوں کی مالی مدد کریں۔ 15. لونڈیوں سے کسب کرانا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ عرب میں یہ پیشہ لونڈیوں ہی سے کرانے کا رواج تھا، اس لیے اس کی ممانعت اور دراصل قحبہ گری کی قانونی بندش تھی۔ 16. گھریلو معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے اوقات میں، یعنی صبح، دوپہر اور رات کے وقت، گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں۔ اولاد تک کو اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالی جائے۔ 17. بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں سر سے اوڑھنی اتار کر رکھ دیں تو مضائقہ نہیں، مگر حکم دیا گیا کہ تبرج یعنی بن ٹھن کر اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں۔ نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ بڑھاپے میں بھی अगर वो ओढ़नियां अपने ऊपर डाले ही रहें तो बेहतर है। 18, अंधे, लंगड़े, लूले और बीमार को ये रियायत दी गई कि वो खाने की कोई चीज किसी के हाथ से बिला इजाजत खा ले तो उसका शुमार चोरी और खयानत में ना होगा, उस पर कोई गिरफ्त ना की जाए। 19, करीबी अजीजों और बेतकल्लुफ दोस्तों को ये हक दिया गया कि वो एक दूसरे के हाँ बिला इजाजत भी खा सकते हैं, और ये ऐसा ही है जैसे वो अपने घरों में खा सकते हैं। इस तरह मुआशरे के अफराद को एक दूसरे से करीब तर कर दिया गया और उनके दरमियान से बेगानगी के पर्दे हटा दिए गए ताकि आपस की मोहब्बत बढ़े और बाहमी अखलास के राबते उन रखनों को बंद कर दें जिनसे कोई फितना परदाज फूट डाल सकता हो। इन हिदायात के साथ साथ मुनाफिकीन और मोमिनीन की वो खुली खुली अलामात बयान कर दी गईं जिनसे हर मुसलमान ये जान सके कि मुआशरे में मुखलिस अहले ईमान कौन लोग हैं और मुनाफिक कौन। दूसरी तरफ मुसलमानों के जमाती नज़्म व ज़ब्त को और कस दिया गया और इसके लिए चंद मज़ीद ज़ाब्ते बना दिए गए ताकि वो ताकत और ज़्यादा मज़बूत हो जाए जिससे गैज़ खाकर कुफ्फार और मुनाफिकीन फसाद अंगेज़ियां कर रहे थे। इस तमाम बहस में नुमाया चीज़ देखने की ये है कि पूरी सूरह नूर उस तलखी से खाली है जो शर्मनाक और बेहुदा हमलों के जवाब में पैदा हुआ करती है। एक तरफ उन हालात को देखिए जिनमें ये सूरत नाजिल हुई और दूसरी तरफ सूरत के मजामीन और अंदाज़े कलाम को देखिए। इस कदर इश्तियाल अंगेज़ सूरत हाल में कैसे ठंडे तरीके से कानून साजी की जा रही है, मुसालेहाना अहकाम दिए जा रहे हैं, हकीमाना हिदायात दी जा रही हैं और तालीम और नसीहत का हक अदा किया जा रहा है। इससे सिर्फ यही सबक नहीं मिलता कि हमको फितनों के मुकाबले में सख्त से सख्त इश्तियाल के मौाक़े पर भी किस तरह ठंडे तदब्बुर और आली ज़र्फ़ी और हिकमत से काम लेना चाहिए, बल्कि इससे इस अम्र का सबूत भी मिलता है कि ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का अपना तसनीफ करदा नहीं है, किसी ऐसी हस्ती ही का नाजिल किया हुआ है जो बहुत बुलंद मकाम से इंसानी हालात और मामलात का मुशाहिदा कर रही है और अपनी ज़ात में इन हालात और मामलात से गैर मुतासर रहकर खालिस हिदायत और रहनुमाई का मनसब अदा कर रही है। अगर ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का अपना कलाम होता तो आपकी इंतहाई बुलंद नज़री के बावजूद इसमें उस फितरी तलखी का कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर पाया जाता जो ख़ुद अपनी इज़्ज़त और नामूस पर कमीना हमलों को सुनकर एक शरीफ आदमी के जज्बात में लाजमन पैदा हो जाया करती है।